اب اس کے بعد اب آیت 52 میں کچھ کمزوریاں جو شہر کے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ وہ دین والوں پر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دور کرو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں، کن کے؟ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان لوگوں کو دور کر دیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بہت ہی اہم بات ہے، ہر دور میں یہ ہوا اور اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ لوگ جن کے خیال میں، کیونکہ انسان خود نہیں بڑا ہوتا صرف خیال میں بڑا ہوتا ہے، وہ لوگ جن کے خیال میں وہ بڑے لوگ تھے، ان لیڈز تھے، ٹرینڈ سیٹرز تھے، ملا تھے، سردار تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ کے ارد گرد تو بلال، یاسر، خبیب، غریب، مسکین لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت یہ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو نسلی برتری کا جو خوف ہوتا ہے نا دماغوں میں، اس کے احساس سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ فرمائش کر دی کہ ہمارا بڑا دل چاہتا ہے ہم آپ کے پاس آئیں بیٹھیں، لیکن کریں کیا کہ آپ کے گرد تو گنوار اور نادار قسم کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری ہتک ہوتی ہے، اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ اور بعض جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمائش اللہ کے نبی سے کری تھی کہ اللہ کے نبی دیکھیں یہ تو سارے اپنے لوگ ہیں نا، چلو غریب ہیں تو کیا ہوا، یہ بلال ہے، خباب ہے، یہ اپنے ہیں، یہ کہیں نہیں جانے کے، آپ ان کو پیچھے بھی بٹھا دیں گے، ان کو جوتیوں کے پاس بھی بٹھا دیں گے، یہ بیٹھے رہیں گے، لیکن آئیں یہ ذرا جو بڑے بڑے ان کو آگے بٹھائیں یا ان کو لے جائیں اور ان کو اٹھا بھی تو انہیں کہہ ہی دیں جاؤ بھائی ابھی جاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا، بعد میں ہوگا، تو انشاءاللہ یہ تو فائدہ لے لیں گے، وہ چھٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دین ہی کیا جس میں ڈسکریمینیشن کیا جائے، جس میں لوگوں کو سٹیٹس کانشس کر کے امیروں کی کلاس اور غریبوں کی کلاس ہو، نہیں۔ ولا تطرد ترد توئے رو دال ہے اس میں کہ ہاں کیے نہیں، مت کیجیے ان کو اپنے سے دور، یہ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی چیز سورت کہف میں بھی آتی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں سے دور نہ کرو کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسلام نسلی برتری کو نہیں مانتا، مال و دولت کی برتری کو نہیں مانتا، اور یہاں ہر مبلغ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اسلام کے اندر بذات خود اتنی طاقت ہے کہ اس کو کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے یہ دل میں آ جاتا ہے کہ اچھا چلو بھائی کیا فرق پڑتا ہے، اسلام کو فائدہ ہی دیں گے نا، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ آنے لگیں گے تو دوسرے بھی آ جائیں گے، یہ پیسے والے ہیں یہ آ جائیں گے تو اسلام کے ذرا مسئلے حل ہو جائیں گے اور جو مشکلات ہیں اس راستے کی وہ تھوڑی آسان ہو جائیں گی۔ بات کو بری نہیں ہوتی، نیت سچ ہوتی ہے، کوئی دیندار کو اس شخص سے فائدہ نہیں لینا ہوتا، وہ اس شخص کی دولت یا اس کے فیم، اس کی شہرت سے دین کو ہی فائدہ دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، سب کو بلائیں، یہ آتے ہیں تو موسٹ ویلکم، خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے خود ہی دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے، وہ ایک الگ بات تھی، یعنی غریبوں اور امیروں کے فرق کیے بغیر جاتے ہیں تو موسٹ ویلکم، پھر ان کو عزت دو۔ ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے معاملہ ان کے مرتبے کے مطابق کرو۔ یمامہ کا حاکم سمامہ بن اسال جب آیا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی اچھی خاطر کرو، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، عزت ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں اب یہ کہہ دیا جائے کہ اب کسی دوسرے کو عزت ہی نہ دو، لیکن یہاں یہ پیغام ہے کہ اسلام کو کسی قسم کی بے ساکھی کی ضرورت نہیں، کوئی انسیکیورٹی مت فیل کریں اب دین کی دعوت دیتے ہوئے کہ لیڈز آئیں گے تو اسلام مضبوط ہوگا اور پیسے والے آئیں گے تو اسلام پھیلے گا۔ قرآن تو خود ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کالا ہے ان لیڈ ہونے کا، جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا وہ تو خود ہی بڑا بن جائے گا، یہ تو بیج آف آنر ہے، یہ تو زینت ہے لوگوں کے لیے۔ جو اپنے آپ کو معاشرے میں دبا ہوا محسوس کرتا ہے وہ اس کتاب سے جڑ جائے وہ خود ہی بڑا ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا کہ ظاہر پرست لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا، کہ بادشاہوں کے درباروں میں تو بڑے بڑے لوگ اس کے گرد بیٹھے رہے اور چاپلوسی بھی کرتے رہے اور تعریفیں بھی کر کے پیسے نذرانے وصول کرتے رہے، اور اللہ کے نبی کے قریب بلال جو غلام اور حبشی تھے سیاہ رنگ کے، اور خباب جو لوہار تھے آئرن سمیت تھے، بھٹی پھونکتے تھے، اب ایسے لوگ آگے تو اس کا مطلب یہ دین دین ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو ایسے لوگ پھر دین کی طرف آ بھی جائیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو خلاصہ کیا ہے کہ اسلام کی سیٹس سب کے لیے اوپن ہیں، ان لمیٹڈ سیٹس ہیں، یہاں ریسٹرکشنس نہیں ہیں، لمیٹڈ سیٹس نہیں ہیں، اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے اسلام. یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ یہاں میڈس کو اور جو آیا ہیں یا ڈرائیورز ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. جو آئے گا سب کے ساتھ بیٹھے گا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. پانچ وقت کی نماز بھی یہی سکھاتی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں جب یہ بات گھس جاتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ان سے بو آتی ہے، یہ گندے لوگ ہیں. بھئی اب دیکھیے، ایک شخص مرسڈیز میں سے نکل کے آیا، گھر سے آنے سے پہلے اس نے شاور لیا، اچھا قیمتی پرفیوم لگایا، قیمتی کپڑے پہنے، وہ تو لہراتا ہوا 10-15 منٹ میں آ گیا. اور ایک ہو سکتا ہے بیچارہ 2-3 بسیں بدل کے آیا، کہیں دھوپ لگی، کہیں گرمی لگی، کہیں مٹی پڑی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس سے کوئی اسمیل آ جائے، لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ گندا ہو گیا. جب تک یہ سوچ نہ بدلے سچا دین نہیں آ سکتا. ورنہ پھر آپ دیکھیے کہ دو مختلف گروہ جو ہے نا وہی آنے لگتے ہیں، بالکل پھر وہ اسلام بھی ہوتا ہے، یہ امیروں کا اسلام یا غریبوں کا اسلام. اور اللہ تعالیٰ تو ایسی کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتا، نہ کسی کے گورے رنگ سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے نین نقشے متاثر ہوتا ہے. لوگ دوسروں کی جیب دیکھتے ہیں، اللہ اس کا دل دیکھتا ہے، کوئی کس دل سے آیا، کس تڑپ سے آیا. اگر طلب ہے تڑپ ہے تو اللہ کو آپ سے پیار آئے گا، اور اگر طلب اور تڑپ کے بغیر اگر کوئی آ گیا تو آپ یاد رکھیے کہ پھر آ کے بھی وہ کچھ نہیں پائے گا. یہی بات صورت ابسا میں بھی آتی ہے کہ ابسا وتو اللہ، صرف ایک شخص کی طرف تیوری چڑھا کے دیکھنے سے اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت نازل کر دی. یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ غریب لوگ آتے تھے. کیوں؟ کہ ان کو اپنے حقوق ملتے تھے. اس سوسائٹی میں جہاں غریبوں کو جانوروں کی طرح سمجھا جائے، جب وہ اتنی پیاری دعوت سنتے تھے تو وہ پھر سمجھ لیتے تھے کہ واقعی یہی ہے ہمارے مسائل کا حل. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جب اسلام آیا تو مسلمانوں سے زیادہ دوسروں نے ووٹ دیے تھے محمد بن قاسم کو، کیونکہ وہ راجہ داہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے. ان کو پتہ چلا کہ اسلام آئے گا تو ہم پسے ہوئے لوگوں کی بات ہوگی. جیسے ہندو دھرم میں کچھ ذاتیں اونچی ہیں کچھ نیچی ہیں، شودر کی ذات بڑی چھوٹی سمجھی جاتی ہے. شودروں نے ووٹ دیے تھے مسلمان حکمرانوں کو، کہتے تھے کہ ہندو آ گیا تو وہ تو ہمیں نیچے ہی گرا دے گا، چلو اسلام آئے گا تو سب کو برابر تو کرے گا. لیکن وہ لوگ جو ظاہری نظریں رکھتے ہیں، ان کو یہ غریب غربا اپنے راستے کے حقیر پتھر لگتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو تم پتھر سمجھتے ہو وہ میری نظر میں تو قیمتی انمول ہیرے ہیں. اور تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہی پتھر پھر آنے والے دور میں اسلام کی بنیادوں کے اندر کے مضبوط پتھر بنے. جن کو سردار رکاوٹ سمجھ رہے تھے، انہی پتھروں کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسلام پھیلا. ہرقل کے دربار میں جب کچھ سوال جواب ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس میں ایک یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے ارد گرد بیٹھنے والے کون لوگ ہیں، امیر ہیں کہ غریب ہیں، پڑھے لکھے کہ ان پڑھ. تو اس نے بڑی رعونت سے کہا کہ بڑے غریب لوگ ہیں. کہا بس پھر سچا نبی ہوگا. یہ سچے نبی کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس سے اب یہ نہیں مراد کہ پھر سچے اور جھوٹے کا فرق کر کے بندہ آگے اور پیچھے ہو جائے، بلکہ اصل بات یہ ہے کرنے کی، اور وہ کیا کہ اسلام جو ہے نا یہ ایٹیچیوڈ بیہیویئر، یعنی ایٹیچیوڈ کے ساتھ اسلام سمجھ نہیں آتا. دل کو خالی کرے اپنے آپ کو، کہیں کوئی رعونت پڑی ہوئی ہے نا دل میں، ایسے لوگوں کو اللہ ویسے ہی محروم کر دیتا ہے. کبھی کوئی دین کی طرف آتا ہوا اگر رک گیا، اپنے آپ کو پوچھیں، اللہ نہ کرے اگر کبھی آپ رک جائے، کسی جگہ آپ کو دعوت ملی تھی اور آپ نہیں گئے، سوچیں کیا وجہ تھی. کیا وہ مسجد چھوٹی تھی؟ کیا وہاں اے سی نہیں تھا؟ کیا وہاں کی صفیں ٹوٹی بھی تھی؟ فوراً آپ سمجھ جائیں کہ چونکہ آپ اس وجہ سے نہیں گئے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محروم کر دیا. اللہ پھر ایسے لوگوں کو سنوانا ہی نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ہوا نہ بھرے کہ ہم بڑے اور ہم چھوٹے اور دوسرے کیسے اور ویسے, اور ایسی ہی چیزیں پھر انسانوں کو اسلام کی سچائیاں دکھاتی ہیں. کہا ان کے ناز نہ اٹھاؤ, چھوڑو ان کو, جب دل جائے گا خود ہی آ جائیں گے, یہ بہانے کر رہے ہیں, اصل میں ابھی تڑپ نہیں, ابھی ان کو اپنی موت نہیں یاد, ابھی ان کو اپنا مرنا نہیں یاد آیا, اس لیے ان سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور جب ان کی عقل ٹھیک ہو جائے گی تو واپس آ جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ بڑے لوگوں کی آزمائش چھوٹے لوگ بن گئے, امیروں کی آزمائش غریب لوگ بن گئے. لِيَقُولُ أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, کہ یہ کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں سے, یعنی ایسے غریبوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کو چننا تھا اللہ نے, لو بلال کو چننا تھا, حباب کو چننا تھا. اس طرح کی باتیں کرنے والے تھے اصل میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خود ہی گھٹی ہیں. قرآن کی مجلس میں کوئی لاڈلا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے گھر میں بعض لوگوں کے بڑے لاڈ دیکھے جاتے ہوں گے تو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے رہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے ان کی وجہ سے دوسروں کو نہیں پیچھے کرے گا. اور علیہ اللہ بعلم بالشاکرین, کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جاننے والا, قدر نہیں کرے گا؟ ان کی کتنے پیار سے یہ ان چیزوں کو مانتے ہیں, کتنی محبت ہے ان کو اللہ سے, اللہ کے نبی سے, اللہ کے کلام سے, تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیں. اب ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ ان کو ہٹائیں نہ ان بڑوں کے کہنے پہ, بلکہ اب دوسری طرف ان غریبوں کے استقبال کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو بڑا پیارا سا حکم دیا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آئے تیرے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی ایمان والا دل آئے, ایمان پہلے آئے گا تبھی تو آ کے فائدہ اٹھائیں گے, تو آپ ان کو کیا کہو؟ کیا کہو؟ گیٹ آؤٹ, چلے جاؤ, تم غریب ہو, تم چھوٹے ہو, اور ہمیں تو دوسرے لوگوں کو ادھر بٹھانا ہے؟ نہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو, ویلکم, خوش آمدید. ان کو یو آر موسٹ ویلکم کہو, ان کا دل خوش کر دو, ان کو, ان کے دل کھل جائیں کہ ہمیں اتنا وارم ویلکم کیا گیا ادھر. اور کیا کہو؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, لکھ دی تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے امیر غریب کا فرق ہٹا کے تم سب کو اپنی رحمت میں لے لیا. ان کے پھٹے پرانے کپڑے اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں, تو کیا ہوا, ان کا دل تو سلامت ہے. آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, شکر ہے اس اللہ کا, جعل فی امتی من امرنی ان ابداہم بالسلام, اللہ کا شکر ہے کس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں جنہیں پہلے سلام کہنے کا مجھے حکم ہے. یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ تم ان کو سلام کرو, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنا دامن رحمت پھیلایا ہوا ہے. ایسے لوگ جب آئیں تو ان کی قدر کرو. اور باقی بات ہے, اگر ایسے لوگوں میں سے بھی کوئی گناہ کر کے آیا ہے, گناہگار دل لے کر آیا ہے, تو بھی اس کو امید دلاؤ. کیا؟ کہ انہو من عمل منکم سوء بجہالت, یہ کہ جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا, نادانی کی وجہ سے, نہ سمجھی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اس کا پتہ نہیں تھا وہ کتنا بڑا گناہ ہے, اس کی شدت کا نہیں پتہ تھا, اب پتہ چل گیا ہے, تو ثم تاب من بعدہ, پھر توبہ کر لے اس کے بعد. صرف توبہ نہیں, واصلح, اور اصلاح بھی کر لے, نیک بن جائے. فانہو غفور الرحیم, تو بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ قدر کرے گا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ لے گا جنہوں نے گناہوں کے بعد اپنے آپ کو مزید گناہوں میں رکھنے کی بجائے توبہ کے پانی سے خود کو پاک کر لیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بلاتا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ ولی تستبین سبیل المجرمین، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ کھل جائے طریقہ گناہ کاروں کا۔ کھول کھول کے ہم بیان کر دیتے ہیں ساری باتیں، یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کے اندر عزت اور شرف کا جو اصل معیار ہے وہ ایمان ہے۔ جو فرما برداری کرنے آتا ہے وہ قرآن سیکھ لیتا ہے، اور جو فرما برداری کروانے آتا ہے وہ قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ یہ تو وہ پاک محفل ہے کہ جو ماننے کا ارادہ لے کر آئے گا وہ لے گا فائدہ، اور جو منوانے کے لیے آئے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو حکم ماننے کی نیت سے آئے گا خوش قسمت بن جائے گا، اور جو حکم دینے آئے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جو سمجھنے آتا ہے اس کو تو سمجھ آئے گی، اور جو سمجھانے کی نیت سے آ جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ یہاں پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کنڈیشنل ہے، مشروط ہے، ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، چوریاں کرو، ڈاکے کرو، برائیاں کرو، شرک کرو اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ پر کوئی لازم کر نہیں سکتا، اس لیے کہا کتب علی نفسہ، خود اس نے لکھ لیا۔ اللہ کی شان اتنی ہے کہ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ لوگوں پہ رحمت ہو، اللہ خود ہی کر لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگوں کو توبہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ماں کو وہ بچہ زیادہ پیارا لگتا ہے جو ناراض ہو کے ماں سے گھر سے چلا گیا اور رات کو احساس ہونے کے بعد پلٹ آیا۔ اس کے آنے پہ ماں وہ سارے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے جو صبح سے اس کے ساتھ تھے۔ اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے جو اپنی گناہوں والی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا، اس کو پکڑ لو، اب اس کو لے آؤ۔ ایسے لوگ پھر انشاءاللہ تعالی اللہ سے یہ سارے نیک بدلے پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہاں ایک پیارا سا انداز بھی دکھتا ہے نا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ عجیب سا ہو گیا، جو لوگ دین سے تعلق رکھتے ہیں تھوڑا سا اور ذرا غلطی بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں اللہ معاف کرے گا، یہ مولویوں کو تو اللہ پتہ نہیں کہاں ڈالے گا، ان کو تو اللہ خوب پوچھے گا۔ اور ذرا بات ہوتی عادی مجرموں کی تو اتنا پیار، دل میں نرمی، کہتے ہیں ہاؤ سویٹ، کتنے بھولے ہیں، دوپٹے کی تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی، بڑی سیدھی سی ہیں، بھولی سی ہیں، ایسے ہی اٹھ کے آ جاتی ہیں گھر کے کپڑوں میں اور پتہ چلتا ہے یہ تو نائٹ ڈریس تھا جو باہر بھی پہن لیا۔ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں گناہ گاروں کے لیے، اور سوچتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو لائف سٹائل بنا کر گناہ کو گناہ کریں، وہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت کی امید تو ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو حقیقت میں توڑ کے آئیں، اپنے آپ کو، دل کو توڑیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے بنیں گے۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ جو گناہ اور جہالت میں ڈوبا رہنا ہی پسند کرے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے پھر ایسے لوگ مجرم نہیں رہتے۔ یہاں دیکھیں سبیل المجرمین ہے نا، اور مجرم کو کرمنل کہتے ہیں انگلش میں۔ دنیا میں کرمنل کون ہوتا ہے؟ جو کسی ملک کا قانون توڑے، اسی کو کہتے ہیں نا۔ مثلا کوئی ریڈ لائٹ پہ چل پڑے تو کرمنل ہے، حالانکہ عقل کہتی کوئی بات نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تھا لائٹ چل رہی تھی، وہ نہ بھی آتا اس کا نقصان نہیں، لیکن اس نے کرائم کیا کیونکہ اس نے ایک قانون توڑا۔ اللہ کے دین میں کرمنل وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اللہ کے قانونوں کو توڑتے ہیں، لائف سٹائل ہی گناہ کا بن چکا ہے۔ ایسے لوگ پھر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ سنر ہونا اور بات ہے اور کرمنل ہونا اور بات ہے، آپ کہہ لیں کہ گناہ گار ہونا اور بات ہے اور مجرم ہونا اور بات ہے۔ مجرم کی پکڑ بڑی ہے اور گناہ گار کو اللہ معاف کرے گا، اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ جو گناہ کر کے پھر یہ سمجھیں کہ اللہ نے نہ معاف کر کے جانا کدھر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب آخری حصہ شروع ہو رہا ہے سبق کا، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ اور باتیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہیں شرک سے متعلق۔ کیا؟ قل انی نحیت، کہہ دیجئے کہ میں تو خود روکا گیا ہوں۔ نحیت مجھول ہے، یہ پیسے وائز، یعنی میں تمہیں نہیں روک رہا، مجھے بھی روکا ہوا ہے۔ یہ انداز کے اختیار کیا تاکہ ان کو انا نہ آ جائے راستے میں کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آ رہے ہیں, کیونکہ ایگو کلیش ہونے لگتا ہے نا جب ایک بندہ کسی کو کسی بات سے روکے تو دوسرا بھی کہ لو جی یہ کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا. تو کہا کہ تم ان کو بتا دو کہ مجھے بھی روکا گیا ہے, کیا کہ نعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. تدعون کا لفظ یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے, دعا کے لیے بھی آتا ہے اور دعا عبادت بھی ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا, عبادت اور دعا دونوں لفظوں کو یہاں دیکھ لیں تو اللہ کے ماں سوا کو پکارنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں عبادت تو ہم اللہ کے نام کی کرتے ہیں, سجدے تو ہم اللہ کو کرتے ہیں, صرف ان بزرگوں سے تو جا کے دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دعا مانگنا بھی عبادت کی قسم ہے. جو لوگ اللہ کے ماں سوا دوسروں سے جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دو کہ یہ اصل میں تم ان کی عبادت کی طرف چل پڑے ہو, چاہے غلطی سے گئے ہو کیسے گئے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہے وہ بات جو آج بہت سارے لوگوں کو بھولی ہوئی ہے. قل لا تبعوا احواءکم, کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں پہ نہیں چلتا, کیونکہ ان کا دین تو خواہش کا دین بن چکا تھا نا. جس مندر پہ جس مزار پہ چاہا کھڑے ہو گئے, کہیں لات نام کی دیوی کو بٹھا دیا, کہیں منات کی, کہیں دوسروں کی, اور جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں جس کو چاہے پکاروں. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے نا تو بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. انہی رکاوٹوں کا ذکر ہے آگے, کہا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو قد زللت اذم, پھر اس وقت تو میں بہک ہی گیا. وما انا من المحتدین, اور میں تو ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. یعنی میں اللہ کا بندہ بننے کی بجائے تمہاری مرضی کا بندہ بن جاؤں, تمہاری خواہشوں پہ چلنے لگوں, جو تم کرتے ہو وہ کروں, تو سمجھو میں تو بہک گیا. پہلے بتا دیا میں کیا نہیں ہوں, اگلی آیت میں بتایا میں کیا ہوں. قل, کہہ دیجئے, انی علی بینۃ من ربی, کہہ دیجئے کہ میں تو بینہ پر ہوں اپنے رب کی طرف سے, دلیل پر ہوں, روشن دلیل ہے, لاجک موجود ہے, جو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرتا ہوں. اور جبکہ وکذبتم بہ, اور تم نے ان کو جھٹلا دیا. تمہارا دین تکذیب کا دین ہے, میرا دین بینہ کا دین ہے, کیسے میرا اور تمہارا ساتھ چلے؟ تم کسی اور راہ کے راہی, میں کسی اور راستے کا راہی, اور دوسری بات ہے تم نے ماننا تو ہے ہی نہیں. ابھی تک مجھ سے طلب کرتے ہو تو ما اندی ما تستعجلون بہ, میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. یہ کیا مانگتے تھے؟ عذاب. کہتے تھے اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں سے آپ ہمیں کہہ رہے ہو اللہ پکڑے گا اللہ پکڑے گا, پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں تو اس پہ بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی مرضی سے تمہیں پکڑ لوں, اس لیے کہ ان الحکم الا للہ, حکم تو سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں, سارا حکم اللہ کا ہے. عذاب آئے کہ نہ آئے, پکڑ ہو کہ نہ ہو, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. یقص الحق وهو خیر الفاصلین, اور وہ حق بات کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کیسے کیا معاملات ہوں گے. قل لو ان عندی ما تستعجلون به, کہہ دیجئے کہ اگر ہوتا میرے پاس جو تم مانگتے ہو, یعنی عذاب یا تمہاری موت کا فیصلہ, تو کیا ہو چکا ہوتا؟ لقدی الامر بینی وبینکم, تو بات تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. 13 سال تھوڑی میں نے تمہاری مخالفت سہنی تھی, میں تو شروع میں تمہیں مار دیتا. یہ تو اللہ کا رحم ہے, کیونکہ کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے, اللہ نے تمہارے لاڈ دیکھے ہوئے, میں تو نہیں تمہیں اتنی دیر دیتا. واللہ اعلم بالظالمین, کیوں دی اللہ نے ڈھیل؟ کیونکہ وہ خوب دیکھے گا ظالموں کو, پکڑ لے گا, ایک وقت آئے گا کہ ظالم کرتے کیا ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا. آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کا بندہ بنتا ہے نا تو سوسائٹی کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, شاید اب آپ کے اوپر بھی آنا شروع ہو گیا ہوگا, اور نہیں آیا تو پھر سمجھیں کہ ابھی آپ نے قرآن کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانا بھی شروع کیا کہ نہیں. اب جب دنیا کی طرف سے پریشر آتا ہے تو انسان کو اپنے ریجیکٹڈ ہونے کا احساس لگتا ہے، ہائے مجھے لوگوں نے چھوڑ دیا. اب فطرتاً انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، یہ فطرت میں گندی ہوئی ہے، بچہ بھی یہی چاہتا ہے. آپ اس کو غصے سے دیکھیں وہ رونے لگ جائے گا، بھاگ جائے گا آپ کے پاس سے. اب ہوتا کیا کہ جب دنیا میں کچھ لوگ جو آپ کو پہلے بہت پسند کرتے تھے، آپ ان کے گھر جاتے تھے، وہ آپ کو اپنے گھر بلاتے تھے، تو آپ تو اپنے آپ کو بڑے کامیاب سمجھتے تھے. اب ہوا کیا کہ آپ آگے ایسی چیز پہ کہ لوگوں نے آپ کو بلانا چھوڑ دیا، ملانا چھوڑ دیا، تو آپ نے سوچا کہ میں تو ناکام ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس معیار کی اصلاح کر رہے ہیں کہ دین کی طرف بلانے والا اگر اپنے آپ کو کامیاب اس وقت سمجھے کہ جب اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، اور جب وہ چھٹ گیا تو وہ ناکام ہے، تو یہ غلط معیار ہے، نکال دو اس کو. ہوا کے پیچھے چلو گے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، وہ دن کے پیچھے چلو گے تو بڑے چھٹ جائیں گے. آپ بڑے بڑے مجموعوں کو دیکھ لیں اور اس کے مقابلے میں چند گنتی کے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ کو یہ فرق سمجھ آ جائے گا. اور جو دیندار لوگ لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے نا، پھر وہ کچھ نہ کچھ تو دوسری چیزوں کی طرف غلط چل ہی پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سوچ کو صحیح کر رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ اللہ ہی کا حوصلہ ہے جس نے تمہیں برداشت کیا ہوا ہے، باقی اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تم کہاں پہ چل پڑتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ماں اپنے بچے کے بڑے لاڈ دیکھ لیتی ہے، چھوٹا بچہ روتا ہے نا ماں بہلاتی ہے، کبھی ماں ذرا ادھر ادھر ہو اور بیٹی کے پاس چھوڑ جائے بچے کو، چھوٹے بہن بھائی کو، بیٹی چھوڑے شوہر ہی کے پاس چھوڑ جائے، زور سے تھپڑ لگائے گا. یہ ماؤں کے حوصلے ہوتے ہیں جو بچوں کے لاڈ دیکھتی ہیں. یقین کریں یہ اللہ کا حوصلہ ہے، یہ صبور کا حوصلہ ہے، یہ الحلیم کا حوصلہ ہے کہ وہ آج انسانوں کو ان کے گناہوں کے باوجود برداشت کر رہا ہے. اور ذرا سا وہ پکڑتا ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا. اللہ ہمارے گناہوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اس کو ہم سے محبت بڑی ہے. اس لیے کہا کہ نبی بھی ہوتا تو وہ کب کا تمہیں ختم کر دیتا، کیونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے. اللہ کو تو پتہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس سارے حالات کے بعد کس نے پھر ہدایت کی طرف اور آ جانا ہے، لیکن انسان چونکہ غیب نہیں جانتے تو وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا، ختم کرو، دو چار سال سمجھایا نہیں ہے، سب کو مار دو. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ اسی میں عمر فاروق نے نکلنا ہے، ابو سفیان کو بھی کل ایمان مل جانا ہے، عکرمہ بن ابی جہل نے بھی مسلمان ہو جانا ہے. انسان ہونے کے ناطے نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اور جس بندے کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا نا، وہ ہر پریشر برداشت کر لے گا. اور جن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی مرحلے میں ڈھہ جاتا ہے، گر پڑتا ہے کہ مجھے بات نہیں ماننی، میں کیسے نہ کروں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو ہمیں آیت 57 میں انداز مل رہا ہے نا کہ دیکھو میں بیجینہ پر ہوں، یہ کس کو ہوتا ہے؟ جس کو اپنے حق پر ہونے کا 100% یقین ہوتا ہے. اور حق کا یقین جو ہے وہ بندے کو کھڑا کر دیتا ہے، تھوڑے مانے زیادہ مانے، میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بہت دل میں لے آتا ہے بات. آخری آیت سبق کی بڑی پیاری آیت ہے، امیجنیشن سے کام لینے والی ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی. مفاتح کا لفظ جو ہے نا، یہ دو طرح سے آپ سمجھیں گے، یا تو آپ اس کو مفتحن کی جمع کریں گے، مفتح میم پہ زبر لگا لے، مفتح جب ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، مفعول ہے نا، اور جب یہ مفتح میم کی زیر لگا دیں بس، تو مفتح ہوتا ہے تو مطلب ہوتا ہے چابی، کنجی. آسان بات کر لیں کہ مفاتیح کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر اس کو مفتحن کی جمع سمجھے تو مراد ہے کہ خزانے، اور اگر اس کو مفتح کی جمع سمجھیں تو پتہ چلے گا خزانوں کی چابیاں. اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں، خزانے بھی اس کے اور خزانوں کی چابیاں بھی اس کی. تو وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی ساری چابیاں اور غیب کے سارے خزانے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، کوئی کچھ اس میں سے نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے نہ بیشی کر سکتا ہے. لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا کوئی مگر وہی، یعنی اس نے اپنی چابیاں خزانوں کی کہاں رکھی ہوئی ہیں اس کا اس کے سوا کسی کو نہیں پتہ، یعنی نبی کو بھی نہیں پتہ، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی معجزہ پیش کر دیتا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ نے بتایا ہی نہیں اپنے خزانے کس کو کدھر ہیں، اور نہ اس کی چابیاں دی ہیں۔ دیکھیے، خزانے کا پتہ چل بھی جائے، چابی نہ ہو تو پھر بھی نہیں لے سکتے۔ آپ کو پتہ ہو اس الماری میں پیسے رکھے ہیں، لیکن الماری کی چابی نہ ہو تو بھی نہیں پیسے نکلیں گے، اور چابی پاس میں اور پتہ نہ ہو کہ کس الماری کی ہے تو بھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ نے اتنا سیکیور کر کے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ کس طریقے سے اللہ کی ذات ان چیزوں کو لے کے رکھتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور دریا میں، خشکی میں، تری میں، کوئی کہاں کیا ہے، پانی میں ہے کوئی یہ خشکی میں، اس کو پتہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں جھڑتا کوئی پتہ، سقطہ سے، اور ورقہ پتے کو کہتے ہیں ورق، اِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی پت جھڑ میں، فال سیزن میں ایک ایک پتہ جو نیچے گرتا ہے اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے وہ کدھر ہے۔ ہمیں درختوں پہ لگے ہوں کا نہیں پتہ، اس کو جھڑے ہوں کا بھی پتہ ہے۔ اور اسی طرح وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُطْبٍ وَلَا يَابِس، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، خشک یا تر، اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين، مگر سب کچھ ایک روشن کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا یہاں اظہار ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، کوئی چیز اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اتنا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کہاں کیا رکھا ہے۔ ہم صرف اپنے گھر کے خزانوں کی چابیاں ہی ڈھونڈتے رہ جائیں تو اکثر ملتی نہیں ہے، چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے ملتی نہیں، پینٹری میں سامان رکھا ہوا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے اوہو دیکھو پڑا پڑا خراب ہو گیا اور بازار سے لے کے آ گئے۔ اللہ کی ذات جہاں اپنا احساس دلاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں نا تو گناہوں سے بچنے کا اکثیر نسخہ ہے اس آیت میں، توحید کو مان جاؤ، اللہ کے علم کو مان جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو نہ شامل کرو۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کمال ہے، اگر آپ 9 صفات اللہ تعالیٰ کی لکھ لینا، نمبر 1 حیات کہ وہ زندہ ہے، پھر اگلی علم اس کا علم کامل ہے، پھر قدرت وہ ہر چیز پہ قادر ہے، پھر اس کی سما السمیع ہے سب سنتا ہے، پھر بصر اس کا البصیر ہونا سب کو دیکھتا ہے، دلوں کے اندر کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، پھر ارادہ کہ اس کا ارادہ جب ہو جاتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہوتا ہے، پھر اگلی چیز ہے مشیت، مشیت شاہ سے انشاء اللہ یا ماشاء اللہ میں جو لفظ آتا ہے، یعنی جو ہوگا اللہ کی مشیت سے ہوگا، چاہے گا اللہ تو ہوگا۔ پھر 8ویں چیز ہے خلق، خالق ہے وہ، جس کو پیدا کرنا چاہے جس کو نہ چاہے۔ اور 9ویں چیز ہے رزق، الرزاق ہے، هو الرزاق ذو المتین۔ ان 9 صفات کو اگر آپ اپنے پلے سے باندھ لیں، اللہ کا شریک نہیں بنانا کسی کو، اللہ کی یہ صفات کامل ہیں، کوئی مخلوق کسی صفت میں اس کے برابر نہیں، اور خاص طور پہ اس کا علم اور اس کی قدرت، موجود چیزیں، غیر موجود، ظاہر، چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے، یہ چیزیں جو بندے کو اپنے دل کی بھی اصلاح پہ مائل کرتی ہیں، میرے قول، میرے فعل، میرے عمل، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سوچنا، یہ سب کچھ اللہ کے علم ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا کل کا دن یاد کر لے، کیونکہ آج کا تو ابھی چل ہی رہا ہے نا، کل کے دن کے سارے عمل اپنے ذرا ذہن میں لائیں، اور پھر اس بات کو سوچیں کہ اللہ کی نظروں میں ہے ہر چیز۔ یعلم ما فی البر والبحر، جیسے نہیں لگتا کہ شیشے کے کیس میں آگئے، برہنہ ہونا محسوس ہوتا ہے اپنا، ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھول لیتا ہے۔ اللہ کی نظروں کے اندروں میں، اس کے آگے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اور اس کے آگے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس تک وہ پہنچ نہ سکے. اس نے غیب کے خزانے بھی ایسی جگہ رکھے ہیں کہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا. کبھی آپ نے لاکر استعمال کیا ہو؟ بینکوں کے اندر ایک تھوڑی سی سہولت ہوتی ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیزیں رکھ لیں. مجھے ایک آدھ دفعہ کسی کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. آپ دیکھیں کہ کیا کوئی کسی کی حفاظت کر سکتا ہے، انہوں نے کہاں رکھا ہے. بینک ویسے ہی پورا سیکیور ہوتا ہے، چاروں طرف سے اس کی دیواریں مضبوط ہوتی ہیں، زلزلہ پروف ہوتی ہیں، اور گن مینز ہوتے ہیں. پھر آپ اس کے اندر جاتے ہیں، پھر کاؤنٹر سے آگے آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو بلائیں نہ. پھر آپ اندر جاتے ہیں، پھر وہ آپ سے سائن کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اندر سے گزارتے ہوئے ایک ایسی جگہ سے لے جاتے ہیں کہ جس کے آگے دوسرا نہیں جا سکتا، کوئی ڈور لگا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا ایک شخص آپ کے ساتھ جاتا ہے، ایک چابی آپ کے پاس ہوتی ہے، ایک اس کے پاس ہوتی ہے. پھر ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ، آہنی دروازہ کہہ لیں کہ جس کو تصور میں ہی آپ لے آئیں تو لے آئیں، وہ اس کمرے تک جانے کے دروازے پہ لگا ہوتا ہے، جس کو دن میں وہ کھول دیتے ہیں، رات کو جاتے ہوئے بند کرتے ہوں گے. وہ اس دروازے سے آپ کو گزارتا ہے. پھر اس کے بعد اندر ایک تاریک کوٹھری میں آپ چھوٹے چھوٹے خانوں کی کسی جگہ پہ گزرتے ہیں، پھر وہ آپ کی چابی کا نمبر آپ سے لیتا ہے. پھر وہ اپنی چابی لگاتا ہے لیکن اس کی چابی سے نہیں کھلے گا، پھر آپ کی بھی لگے گی. نہ آپ کی چابی سے خالی کھلتا ہے، نہ اس کی، دو چابیاں لگتی ہیں پھر وہ کھولتے ہیں. پھر وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کے ایک دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں جو بالکل بند ہوتا ہے، کہ آپ یہاں بیٹھ کے جو نکالنا ہے رکھنا ہے کھول لیں، آپریٹ کریں. اور واپسی میں پھر سارے مرحلے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ادھر سے گزر کے آپ رکھتے ہیں، اور باہر آتے ہوئے آپ سے وہ سائن کرواتے ہیں. اور بیچ میں آپ نے اپنا کیا رکھا ہوگا؟ جو اس دنیا کا کچھ مال ہوگا نا، کوئی کاغذ رکھا ہوگا. آپ سوچیں کہ اللہ نے اپنے خزانے کہاں رکھے ہوئے، ایسے دے دے گا گنج بخش کو؟ سوچتے بھی نہیں، اب عقل نہیں ہے ہمیں. میں سوچتی ہوں جو لوگ اللہ کے خزانے دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، تو کیا پھر وہ اللہ کے حق میں کمی نہیں کر رہے؟ اور اللہ نے ہم سب کو ادھر بتا دیا کہ ایک ایک گرنے والے پتے کا مجھے پتہ ہے، تمہاری زندگیوں کے پتے کب گریں گے، اور آنے والی نسلوں کے بیج کب ڈلیں گے زمینوں میں، ماؤں کے رحموں میں، مجھے پتہ ہے. تم اس دنیا میں ہو یا تم اس دنیا سے جاؤ گے، ہر چیز میرے ہاتھ میں. انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو تو وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو، یا آسمانوں یا زمین میں ہو، اللہ ان سب کو جمع کریں گے، اور اللہ بے شک لطیف اور ہر چیز سے باخبر ہے. اس لیے اپنی توحید کو پختہ کیجیے. یہ وہ چیز ہے، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے عمل بھی کام آ جائیں گے، اور بڑے بڑے عمل خس و خاشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے اگر توحید نہ ہوئی. سورۃ یونس میں آتا ہے وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا نہیں ہے. اب کبھی باہر جائیں، جب گرے ہوئے پتوں کو دیکھیں تو اس مثال کو سمجھیے گا. اس کی ذات اتنی بے نیاز ہے اور ہم اس کا حق نہیں دیتے. یہ نو چیزیں ازبر کر لیں، حفظ کر لیں، ان چیزوں کو یاد کر لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہماری مرضی. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سورت ہمیں توحید سکھانا چاہتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تلاوت سنیں گے.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين